السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، رواہ البخاری. آج خطبے کا موضوع ہے برتری کا معیار، لوگوں میں کون کس سے افضل ہے، کون دوسرے سے برتر ہے، اس کا کیا معیار ہے، اور یہ معیار ہمیں کہاں سے ملا ہے. مختلف لوگوں کی سوچیں ہیں، مختلف لوگوں کی باتیں ہیں، اور سب نے اپنے اپنے معیار بنائے ہوئے ہیں افضلیت کے، برتری کے. لوگوں کے جو بھی معیار ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. اصل معیار وہ ہے جو لوگوں کی رب کی طرف سے آیا ہے. اصل معیار وہ ہے جو قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہو، نصوص کی روشنی میں. جو معیار اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، وہی صحیح، سچ اور حق معیار ہے. اور یہی ترازو ہے جس پر ہم لوگوں کو تولتے ہیں. اچھا انسان کون ہے اور برا انسان کون ہے، اور برائی کی وجہ کیا ہے اور اچھے کا معیار کیا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان تو انسان ہی ہے، جب انسان اشرف المخلوقات ہے اس لیے انسان ہی ہمیشہ بہتر ہے. جب انسان کا تناظر کیا جاتا ہے اور مقابلہ کیا جائے دوسری مخلوقات سے، درند اور پرند وغیرہ سے، تب تو انسان ان مخلوقات سے بہتر اور برتر ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کی ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والا ہو. اگر اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا تو ایسا انسان درند اور پرند سے بھی بدتر ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں برتری کا معیار کیا ہے. سب سے پہلے تقویٰ ہے. جو متقی ہے اس نے برتری حاصل کر لی ہے اس شخص پر جو متقی نہیں ہے. اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ان بے شک، یقین، اکرمکم سب سے زیادہ بہتر، افضل، برتر، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، لوگوں کے ہاں نہیں، لوگوں کی سوچ اور معیار کے مطابق نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے افضل انسان کون ہے تم میں سے. ان اکرمکم عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، اتقاکم جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. اور تقوی ہر خیر کی بنیاد ہے. تقوی کی مختلف تعریف موجود ہیں جن کا خلاصہ یہ چند الفاظ ہیں. تقوی قائم ہے توحید پر، اتباع سنت پر، ایمان پر، فرما برداری پر، زہد پر. تقوی قائم ہے اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت کرنے پر، علی نور من اللہ. تقوی قائم ہے امید پر، اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید رکھنا. تقوی قائم ہے ڈر پر، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. یہ تقوی ہے. دعویٰ بہت کرتے ہیں تقوی کا، لیکن تقوی کا حق ادا کون کرتا ہے اور کتنی کرتے ہیں؟ بات یہ ہے. اور جب میں یہ برتری کا معیار بیان کر رہا ہوں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کہاں ہیں. ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ برتری حاصل کر چکے ہیں، یا ان لوگوں میں سے جو پیچھے رہ گئے ہیں؟ تو سب سے پہلا برتری کا حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ، جس کی بنیاد توحید ہے، ایمان ہے، اتباع سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، امید ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے جیسے کہ عبادت کرنے کا حق ہے، علی نور من اللہ سبحانہ و تعالی. دوسرے نمبر پہ الایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان جس کی بنیاد توحید ہے. سبحان، دیکھیں توحید بنیاد ہے، کس طریقے سے برتری کے معیار کی بنیاد ہے. یعنی جس کا ایمان نہیں، جس کی توحید نہیں، اس میں کوئی خیر ہی نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا. اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم امتوں میں سے سب سے بہترین امت ہو. بہتری کا کیا معیار کیوں بہتر ہے؟ تأمرون بالمعروف، برائی کا حکم دیتے ہیں، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں. وتؤمنون باللہ، بنیاد یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں. الایمان باللہ چار چیزوں کو متضمن ہے. اگر چار چیزیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان کا حق ادا ہوتا ہے، اگر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا ایمان کا صرف دعویٰ ہے اور حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ ایمان کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. دوسرے نمبر پہ یہ ایمان کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے، اس کے سوا کوئی مشکل کچھ حاجت روا نہیں ہے. تیسرا، اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، باقی سارے معبودات باطل ہیں. اور چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا. اور یہ تین قسم کی جو توحید ہیں، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ایمان کو بنیادی طور پر شامل اور داخل ہے. جس میں توحید کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے، اور برتری میں بھی کمزوری ہے. اور یہ کمزوری اس حد تک جا سکتی ہے کہ باقی نہ رہے، کہ ایمان باقی نہ رہے. الغرض تو الایمان باللہ، اگر کوئی شخص برتری حاصل کرنا چاہتا ہے اس دنیا میں، دوسرے لوگوں پر فوقیت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے. تیسرے نمبر پہ اس آیت کریمہ میں الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. کنتم خیر امة اخرجت للناس، کیوں خیر امت ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. جب ایمان مضبوط کیا جائے اور ایمان کا حق ادا کیا جائے، اور اس کے لیے علم کا ہونا لازمی ہے اور عمل صالح کا ہونا لازمی ہے، تب حق ادا ہوتا ہے ایمان کا. تب پھر باری آتی ہے الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وسورة العصر میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, والعصر قسم ہے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, بے شک سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں, بلکہ خسارے میں ڈوبے ہوئے ہیں. الا استثناء ہے, خسارے سے بچنے والے کون ہیں, الا الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, وعملوا الصالحات, وعمل صالح کرتے رہے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, جب ایمان عمل صالح ہے تو پھر تیسرے نمبر پہ التواصی بالحق, ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا, نصیحت کرنا, جس کی بنیاد کیا ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. اس کے بغیر آپ نصیحت نہیں کر سکتے. نصیحت میں یا تو آپ بھلائی کا حکم دیتے ہیں, بھلائی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں, راغب کرتے ہیں, یا برائی سے روکتے ہیں, برائی سے خبردار اور آگاہ کرتے ہیں, یہی ہے التواصی بالحق. لیکن اس سے پہلے عمل صالح, اس سے پہلے ایمان ہے, اس سے پہلے علم ہے, یہ ترتیب ہے. اور یہ بغیر صبر کے ممکن نہیں, اس لیے صبر کا بھی حکم دیا گیا ہے. چوتھے نمبر پہ حسن اخلاق, ایمان ہے, تقوی ہے, اور دعوة الى اللہ سبحانہ وتعالی بھی ہے, امر بالمعروف ونہی عن المنکر بھی ہے, لیکن اخلاق نہیں ہے. یہ کون سی برتری ہے, کون سی بہتری ہے؟ یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے. تو حسن اخلاق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خیارکم اطولکم اعمارا, تم سے بہترین لوگ ہیں جن کی عمریں لمبی ہوں, لیکن کیسے لمبی ہوں؟ واحسنکم اعمالا واحسنکم اخلاقا. عمر کیسے لمبی ہوئی؟ حسن عمل ہے اور حسن اخلاق ہے, لیکن عمر لمبی ہے اور عمل میں شرک بدعات و خرافات ہیں. کیا خیر ہے اس بندے میں, اس کی عمر میں؟ یہ تو اس کے لیے شر ہے. جتنی عمر بڑھتی رہے گی شرک بدعات اور خرافات میں, اتنے اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا رہے گا اور اتنی خسارے میں ڈوبتا رہے گا. واحسنکم اخلاقا, حسن عمل کی بات ہم کر چکے ہیں. تو حسن اخلاق, جن کے زیادہ اخلاق اچھے ہیں وہ ان لوگوں سے بہتر ہیں جن کے اخلاق اچھے نہیں یا کم اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مجھے مبعوث کیا گیا, کیوں؟ لأتمم مکارم الاخلاق, تاکہ میں مکارم اخلاق, بہترین اخلاق کو تمام کروں. اور حسن اخلاق کے لیے آپ کو جیب سے کچھ دینا نہیں پڑے گا. بعض لوگ کنجوسی کرتے ہیں, اتنی زیادہ بخیل و کنجوس ہے کہ اخلاق میں بھی کنجوسی ہے. بچارے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حسن اخلاق سے کسی پیش آئیں گے تو ہمارا کوئی مال ہتھیا لے گا یا ہمیں کوئی دنیاوی نقصان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے. تو آپ یہ مسکراہٹیں مومنوں کے بیچ, مسلمانوں کے بیچ میں آپ بانٹتے رہے, خیر خواہی کا سبق دیتے رہے, اپنے ایمان کو مضبوط کرتے رہے, یہ حسن اخلاق میں سے ہے. پانچویں نمبر پہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا اور دوسروں کو تعلیم دینا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمه, تمہیں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کے علم حاصل کرتے ہیں اور آگے دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں. قرآن مجید کا علم, اس کی تلاوت کا, صحیح تلفظ سے تلاوت کرنے کا, قرآن مجید کی صحیح سمجھ کے ساتھ تفسیر, جو صحیح تفسیر ہے, جو تفسیر قرآن مجید اور صحیح حدیث اور صحابہ اور سلف کی تفسیر اس کے مطابق ہو, مخالف نہ ہو. قرآن مجید صحیح عمل کرنا, صحیح عمل کرنے کے لیے صحیح سمجھیں گے صحیح عمل کر پائیں گے نا. تو صحیح سمجھنے کے لیے شرط یہ ہے صحیح عمل کی شرط یہ ہے کہ صحیح سمجھا جائے، اور صحیح سمجھنے کے لیے شرط ہے کہ سلف کے راستے کو اختیار کیا جائے، جیسے انہوں نے سمجھا قرآن اور سنت کو ہم نے بھی ویسے ہی سمجھنا ہے. اگر اپنی سمجھ کے مطابق سمجھیں گے تو پھر کوئی اس میں خیر نہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں قرآن کی تعلیم سے مراد یہ ہے کہ حافظ بنا لو، صرف تلاوت کرتے رہو اور بچوں کو پڑھا کے حافظ بنا لو، اس میں خیریت ہے. یہ ناقص خیریت ہے. آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو قرآن مجید کی حافظ حفظ کر چکے ہیں، بہترین حافظ ہیں، زر و زبر میں فرق نہیں ہوتا، لیکن یہی مسلمان قبر کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، غیر اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، غیر اللہ کے لیے نظر و نیازیں کر رہے ہوتے ہیں، قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں، مزارات تعمیر کرتے ہیں، ان کی رکھوالی کرتے ہیں، مجاوری کرتے ہیں. تو قرآن مجید کو حفظ کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کیا یہ صراط المستقیم ہے جس میں شرک بدعات و خرافات ہو؟ کیا یہ صراط مستقیم ہو سکتا ہے؟ تو نہ نماز میں، نہ نماز میں ان کو تبدیل کیا، خیر کی طرف راغب کیا، نہ برتری نماز سے حاصل کر سکے، اور نہ قرآن مجید سے برتری حاصل کر سکے. وجہ کیا ہے کہ صرف رٹا لگایا ہے، طوطے کی طرح پڑھ تو سکتے ہیں لیکن سمجھنے کے لیے ایک آیت بھی نہیں سمجھ پاتے. سورۃ الاخلاص کا ترجمہ پوچھ لیں، سورۃ الکوثر سب سے چھوٹی سورۃ قرآن مجید میں، ذرا ترجمہ پوچھ لیں، صحیح مفہوم پوچھ لیں، کیا محل ہے اس کا؟ فصلی ربک والحر کا مطلب کیا ہے؟ اور دیکھیں جواب کیا ہے. کیا یہ اپنے نفس پر ظلم نہیں ہے؟ کیا دوسروں پر ظلم نہیں ہے؟ چھٹے نمبر پر دین کی صحیح سمجھ، جو دین کو صحیح سمجھتا ہے وہ اس سے افضل ہے جو غلط سمجھتا ہے یا جو کم سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو جاہلیت میں بہتر تھے، اسلام میں مسلمانوں میں بہتر وہ لوگ ہیں جو جاہلیت میں بہتر تھے لیکن اگر اسلام کو سمجھنے والے ہوں. جاہلیت میں بعض ایسے لوگ تھے جو سخی تھے لیکن تھے کافر، جاہلیت کا زمانہ تھا، سچ بولتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے، ایسے بھی لوگ موجود تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کئی ایسے لوگ بہت کم تھے، چند، دو چار، زیادہ نہیں تھے. مکہ میں رہنے والے، جزیرہ عرب میں رہنے والے، بت پرست عام ہیں لیکن یہ چند لوگ ہیں جو شرک نہیں کرتے تھے، اپنی فطرت پر ابھی بھی باقی تھے، قائم تھے، توحید فطرت پر ابھی بھی قائم تھے. بعض ایسے تھے جو سخی تھے اور سخاوت معروف تھے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں سے بہتر وہ ہیں جو جاہلیت میں بہتر تھے لیکن اگر اسلام کو سمجھنے والے ہوں، اور تاکہ صحیح عمل کیا جا سکے نا اسلام پہ. اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گئے لیکن کوئی پتہ ہی نہیں کہ اسلام کا معنی کیا ہے، ایمان کا معنی کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، توحید کا معنی کیا ہے، توحید ہم سے کیا تقاضا کرتے، کلمہ توحید کے مفہوم کیا ہے، صحیح معنی کیا ہے، اس کے شروط کیا ہے، ارکان کیا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں. تو کیا برتری حاصل کی؟ ساتویں نمبر پر پورے خاص مردوں کے لیے ہے، وہ انسان بہتر ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوکی کرتا ہو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم سے بہترین وہ لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور تم میں سے سب سے زیادہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں اور خیر خواہ ہوں. گھر والوں کے خیر خواہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ اپنے اہل و عیال سے کیسے اپنے رہن سہن کو معروف کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے؟ وعاشرهن بالمعروف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو معروف کیا ہے؟ کہ یہ معروف میں سے ہے کہ بات کرنی ہے بیوی سے جھڑک کے کرنی ہے، یا بدتمیزی سے پیش آنا ہے، یا گالی دے کے بلانا ہے، دس نقص نکال کے بات کرنی ہے، اس کی خامیوں کے پیچھے لگے رہنا ہے کہ کہاں پر کوئی غلطی مسٹیک ہوتی اسے پکڑا جائے اور اسے کوسا جائے اس غلطی پر، کہ یہ معروف میں سے ہے. غلطی کس سے بھی، غلطی ہم سب سے ہوتی ہے، ہم مردوں سے بھی غلطی ہوتی ہے. اگر غلطی ہو بھی جاتی ہے کبھی پکانے میں، کبھی کھانے میں، کبھی صفائی میں، کبھی کسی چیز میں، تو یہ معروف میں سے ہرگز نہیں ہے کہ اسے کمزور سمجھا جائے اور تانے دیا جائے ان چھوٹی غلطیوں پر. اور ایسے مردوں میں کوئی خیریت نہیں ہے. خیرکم خیرکم لأہلہ، تمہیں سے صحابہ کرام جماعت کو مخاطب ہیں اور ہر مسلمان تا قیامت، تمہیں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے خیر خواہ ہیں. خیر خواہ اس مطلب معروف سے پیش آنا، حسن اخلاق سے پیش آنا. بات کرنا ہے تو ادب کے دائرے میں رہ کر، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، کیونکہ وہ آپ کے گھر والے ہیں. اگر غلطی ہوتی تو نصیحت کی جاتی ہے، رازداری میں پیار سے سمجھایا جاتا ہے، ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، کئی مرتبہ. دنیاوی معاملات میں غلطی ہو جاتی ہے، وہ ہم سے بھی ہوتی ہے، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے بچوں کے سامنے بے عزت کرنا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا ہمیں پسند ہے کوئی ہمیں ہماری غلطیوں پر لوگوں کے سامنے بے عزت کرے؟ کیا پسند ہے ہمیں؟ ہرگز نہیں. جیسے ہمیں پسند نہیں ہے ان کو بھی پسند نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات اس خیریت کی یا خیر خواہی کی، معروف کی، یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اسمائل دے دی، مسکرا کے بات کر لی، احترام کر لیا، کافی ہو گیا. نہیں، حقوق کی ادائیگی سب سے پہلے بنیادی بات ہے. اس خیر خواہی کی بنیاد، معروف کی بنیاد، حقوق کی ادائیگی ہے، کیونکہ عزت کی حفاظت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے جو نان نفقہ ہے اس کا ذمہ لینا، اور صحیح بچوں کی صحیح تربیت کرنا، بیویوں کو صحیح نصیحت کرنا، یہ خیر خواہی ہے. توحید و سنت کا سبق دینا، حق کی طرف بلانا، یہ خیر خواہی ہے. یہ حقوق ہیں بیوی بچوں کے. اور گھر والوں میں والدین بھی شامل ہیں سب سے پہلے، اور وہ آپ کے بھائی بہن جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، یہ سب اس اہل میں شامل ہیں، گھر والوں میں شامل، جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں. بعض لوگ باہر تو مسکراتے رہتے ہیں دوستوں کے ساتھ، ان سے اچھا کوئی نہیں ہوتا، گھر میں داخل ہوتے ہی بالکل بدل جاتے ہیں، جیسا کہ دوسری نئی شخصیت پیدا ہو گئی ہے، اور وہ شخص ہے ہی نہیں جو ابھی گھر سے باہر تھا. یہ مسکراہٹ ہمیں فوراً بدل جاتی ہے اور منہ بن جاتا ہے، غصے میں تبدیل ہو جاتی ہے، مسکراہٹ اڑ جاتی ہے، اچھے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. اور گھر میں کبھی والدین سے جھگڑ رہا ہے، کبھی بیوی سے جھگڑ رہا ہے، کبھی بچوں کو گالیاں دے رہا ہے. پتنی کیسا مرد ہے اور پتنی کیسی اس کی زندگی ہے. آٹھویں نمبر پر، اب یہ عورتوں کے لیے ہے اور خصوص تو بیویوں کے لیے ہے. سب سے بہترین بیوی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر النساء، سب سے بہترین عورتیں، التی تسرہ اذا نظر، التی تسرہ اذا نظر، جب بیوی کو دیکھے تو اسے مسرت محسوس ہو، خوشی محسوس ہو، یعنی خاوند کو. وتطیعه اذا امر، اگر حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے. ولا تخالفه فی نفسه ولا مالها بما یکرہ، اور اپنے نفس اور مال میں اس کی مخالفت نہ کرے جو وہ ناپسند کرتا ہے. دوبارہ سن لیں، بہترین بیوی کی بات ہو رہی ہے، انصاف کی بات ہے، ابھی مردوں کی بات ہے تو بیویوں کی بات بھی تو کرنی چاہیے نا. پہلے بہنیں خوش تھیں، اب بھائی خوش ہو رہے ہیں، دیکھ مسکرا رہے ہیں سارے. تو سب سے بہترین بیوی کون ہے؟ اگر اس کی طرف خاوند دیکھے تو دل مسرت پیدا ہو جائے، خوشی ہو جائے، اس محبت بڑھ جائے. وہ کب ہوگا؟ جب بیوی کے بال بکھرے ہوں گے، جب جسم سے دور تک پسینے بدبو رہے گی، جو اپنی صفائی کا خیال نہیں کرے گی. ایسا ہوگا؟ ممکن ہے؟ یہ مسرت کب محسوس ہوتی ہے خاوند کو بیوی کو دیکھ کر؟ جب وہ خاوند کے لیے خوبصورت خوبصورتی اختیار کرتی ہے، بن سنور کے رہتی ہے، ٹھیک ہے کام میں تھک جاتی ہے، لیکن جب خاوند کا وقت ہوتا ہے گھر آنے کا تو فوراً، اگر غسل نہیں بھی کر سکتی، منہ تو دھو سکتی ہے نا، اور کچھ نہیں کر سکتی، لپسٹک تو لگا سکتی ہے نا، یا جو بھی اس سے ہو سکتا ہے اپنے خاوند کے لیے، تاکہ جب دیکھے تو مسرت پیدا ہو. بعض عورتیں جو ہیں، خاوند گھر میں داخل ہوتا ہے، میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، بریکنگ نیوز شروع ہو جاتی ہے. ایک تو اپنی حالت بگڑی ہوئی ہے، سراپا بگڑی ہوئی حالت پوری، نہ کپڑوں کا خیال ہے اور نہ صفائی کا خیال ہے، اور یعنی کمرے کی یہ حالت ہے، نہ تو اپنی صفائی کا خیال ہے نہ کمرے کی صفائی کا خیال ہے. بچے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں گھر میں اور شرارتیں کرتے رہتے ہیں، آتے ہی بریکنگ نیوز سے استقبال ہوتا ہے غصے میں. سب سے پہلے بچوں کی شکایتیں، فلان نے کیا کیا، فلان نے 10 غلطیں بچوں کی، اور وہ بھی 10 گالیاں دیتے ہیں. اور بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں، بیویوں سے، جو بد دعا سے بات شروع کرتی ہے، خانہ خراب ہو جائے بچوں کا، اپنے بچوں کا، بیٹوں کا، اس کا اس پر لعنت ہو، اس پہ خانہ خراب ہو، اس نے یہ کر، اس نے وہ کر دیا. ان للہ ان الیہ راجعون. ہم بات کر رہے ہیں جب دیکھے تو مسرت ہو. ابھی بیچارہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، مسرت ہے یہ. کیا خوشی محسوس ہوتی ہے ایسے خاوند کو جب ایسی بیوی اس کا ایسے استقبال کرتی ہے؟ یہ اچھی بیوی نہیں ہے. تھک جاتی ہے، سب بیویں تھک جاتی ہیں، کام کرتے سب کام کرتی ہیں. بعض کہتے ہیں کئی عورتوں کی جو ہے نا خادمہ ہوتی ہے، کام کرنے میں ہاتھ بٹاتی ہے. میں تو اکیلی ہوں. سبحان اللہ، امہات المؤمنین کے کتنی خادم تھے، امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اجمعین اپنی خدمت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. گھر جتنا چھوٹا جتنا تھا، اس کی صفائی کا خاص خیال رکھتے تھے. خاوند کے حقوق کی ادائیگی اگر سیکھنے تو ان سے سیکھ لیں، صحابیات کو دیکھ لیں. گھر کا مکمل خیال رکھنا ہے، خاوند کا خیال رکھنا ہے، بچوں کی بہترین تربیت کرنی ہے، اور دعوت اور تبلیغ میں بھی پیش قدم رہنا ہے، علم حاصل کرنے میں آگے رہتی ہے، سوالات کرتی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کون ہے؟ جنت کی عورتوں کے سردار، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، کام کرتے ہوئے تھک گئی، گھر کا کام ہوتا ہے تھک جاتی، بشر ہے، تھک گئی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے ملنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے، سیدہ عائشہ موجود تھی، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کو خادمہ رکھوا لیں، کسی جنگ سے جنگی قیدی آئے ہیں اور باندیاں بھی آئی ہیں، غلام بھی آئے ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کریں گی تو میں سب آپ کو دے دیں گے، کام آپ کا ہاتھ بٹا لیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر ملتی ہے، اسے دفعات میں گھر میں آتی ہے، تو واپس جاتے ہیں ان کو ملنے کے لیے ان کے گھر. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو خادم یا خادمہ نہیں دیا، غلام یا لونڈی نہیں دیا، لیکن ایک ایسی چیز دی ہے جو ہمیشہ رہے گی. خادم کبھی ہے کبھی نہیں ہے، کبھی خود بھی بیمار ہو سکتا ہے، ہاتھ بٹانے میں کمی ہو سکتی ہے. اب اسی چیز طرح رہنمائی فرمائی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک زندہ ہیں اس پہ عمل کرتے رہیں، یہ ذکر کرتے رہیں، کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی. کتنا مشکل کام ہے سننے، خصوص طور بہنیں سننے، اور اسی ہمارے لیے بھی ہے، صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے. رات کے اذکار میں سے جو ذکر کرتے ہیں ان میں سے ایک ذکر ہے تسبیحات پڑھنا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. بس بیٹی یہ پڑھ لیں آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی. پورے دن کا جو کام کیا ہے، جو تھکاوٹ ہے، جو مشکلات جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، یہ ذکر کر لیں اللہ تعالیٰ کا، یہ کافی ہے. اس کے دو فائدے ہیں، پہلا فائدہ دنیا کی تھکاوٹ گئی، وہ دوسرا فائدہ اس سے بڑھ کر ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. آخر میں فائدہ ہے کہ نہیں، نام اعمال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے اور تکبیر ہے. سبحان اللہ، یہ طریقہ ہے. عمل کرنا شروع کیا اور تھکاوٹ جاتی رہی، سبحان اللہ، لیکن یقین کے ساتھ عمل کرتے ہیں. بعض بہنوں کو مشورہ دیا جاتا ہے اس پہ عمل کریں، ہماری تھکاوٹ تو دور نہیں ہوتی. اس لیے نہیں ہوتی کہ دل سے دل میں یقین نہیں ہے. واللہ دل کے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی پر عمل کر کے دیکھیں، واللہ میں دیکھتے کیسے تھکاوٹ دور نہیں ہوتی. لیکن لگی ہیں موبائل پہ، فیس بک کھولی ہوئی ہے، تھکاوٹ موجود ہے اور لگی ہیں فیس بک پہ، ایک گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، دو گھنٹے، اور پھر ذکر یاد آ جاتا ہے، آدھا کیا آدھا نہیں کیا، پتہ نہیں کیسے کیا، کیا فائدہ ہے مجھے بتائیں. یہ ذکر کیا جاتا ہے سب کچھ بند کر دیں. اذکار النوم کا مطلب ہے جب آپ سو رہے ہیں آخر میں سارے کام کر لیے ہیں، اب کتاب بند ہو چکی ہے، موبائل بند ہو چکا ہے، فیس بک بند ہو چکا، سب کچھ بند ہو چکا ہے، اب یہ ذکر کریں اذکار النوم، سونے سے پہلے کہ اذکار، پھر سو جائیں. لیکن ذکر بھی کرنا ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، ایک لفظ ذکر کا ہے، دو جملے ذکر کے پڑھے، ایک آنکھ ادھر ہے، ایک آنکھ ادھر ہے، یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کا ذکر نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے. نویں نمبر پہ تمہیں سے بہترین لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام، کھانا کھلانا اور سلام کرو، سلام کا جواب دینا، تمہیں سے بہترین لوگ ہیں. الطعام الطعام سے مراد یہ ہے کہ صدقات و خیرات دیتا رہتا ہے. الطعام الطعام مسکینوں کے لیے بھی ہوتا ہے، مہمان کے لیے بھی ہوتا ہے، اور سب سے پہلے گھر والوں کے لیے بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو حلال لقمہ کوئی شخص اپنے بیوی بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے. جو حلال ہم کماتے ہیں اور ہمارے بچے یہ حلال کھاتے ہیں، نام اعمال میں کیا لکھا جا رہا ہے؟ صدقہ لکھا جا رہا ہے. اطعام الطعام پڑوسی ہے، آپ اسے کھانا کھلایا ہے، مستحق نہیں ہے، یہ بھی صدقے میں سے ہے، خیر خواہی ہے. یہ تب اگر مستحق نہیں ہے، اگر مستحق ہے اور اس کی پرواہ نہیں کی، اس میں کیا خیر ہے؟ کئی مرتبہ دیکھا ہے واللہ گندگی گندگی میں صحیح جو اچھا کھانا ہے وہ پڑا ہوتا ہے، کیا جاتا ہے اگر اس کو برتن میں ڈال دیں اور صاف برتن میں ڈال کے، جو لوگ یہ صفائی والے ہیں نا، اگر ان کو آپ دے دیں ڈسپوزل برتن میں ڈال دیں، آپ برتن بھی خراب نہ ہو، دو ریال پانچ ریال خرید کے رکھ لیں، جو کھانا بچ جائے اس میں ڈال کے، اور روٹی اگر بچ بھی جائے تو اس میں سے یہ چاول بچے کچھ بھی، آپ ان کو دے کے جو دے، کتنے دعائیں دیتے ہیں. ہمارے پاس کیا عذر ہے؟ اطعام الطعام ہم کیوں کمزور ہیں؟ کیا قحط سالی ہے؟ کیا ہمارا چولہا بھی نہیں جلتا تو الگ بات ہے، مطلب ہم سب پہ رحم فرمائے. خیر موجود ہے الحمدللہ، واللہ خیر موجود ہے، لیکن دل میں تڑپ نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، نیت نہیں ہے. پڑوسی کو کھانا کھلانا، مہمان نوازی، اطعام الطعام، مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرنا، بعض عورتیں جو پریشان ہو جاتی ہیں، اگرچہ کبھی کبھی مہمان آتے ہیں تو خاوند کو کوستی رہتی ہے، سارا دن گھر کا کام کرتے رہتے ہیں، وہ پھر مہمان بھی سر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی یہ پکاؤ کبھی وہ پکاؤ. سن لیں، اگر آپ بہتر ہونا چاہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھی عورت ہونا چاہتی ہیں، تو اطعام الطعام کیا کریں، واللہ آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی. بعض ایسی عورتیں ہیں، ایسے مرد بھی ہیں، جو اچھا عمل تو کر لیتے ہیں لیکن اپنی بد زبانی کی وجہ سے سب پہ پانی پھیر دیتے ہیں. واللہ اچھا عمل کر لیا ہے لیکن صرف ناشکری کی وجہ سے، ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے، ناجائز اپنے خاوند یا خاوند بیوی سے یعنی بات کرتے ہوئے کوستے ہوئے کہ کیا آئے دن یہ کام کرتے رہے تو، اور سر پہ یعنی مہمانوں کا بھوت سوار ہوتا ہے تمہارے، روزانہ مہمان ہے ان کے، یہ پکاؤ وہ پکاؤ، یہ کرو وہ کرو. یہ بات بھی ہے کہ زیادہ بیوی کو تھکانا بھی مناسب نہیں، کبھی باہر سے بھی لے لیا کریں، یہ الگ بات ہے. میں ان کی بات کروں جو کبھی مہینے میں یا 15 دن بعد کبھی کوئی مہمان آ جاتا ہے ملنے کے لیے، چائے بنانے میں یا کچھ ریفریشمنٹ کے لیے، اگر کھانا نہیں بنانا اس میں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے تھک جاتی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں اطعام الطعام کس کی نشانی ہے، ان لوگوں کی جو تم میں سے بہتر ہیں اور برتر کے معیار میں سے ہیں. اور پھر رد السلام، کئی عجیب سے لوگ ہیں، مسجد میں آپ داخل ہوتے ہیں، آپ سلام دیتے کوئی جواب نہیں دیتے بازو کا، یا وہ داخل ہوتے ہیں آپ انہیں پہچان سلام بھی نہیں دیتے، سلام اس کو دیتے ہیں جس کو وہ پہچانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہے کہ لوگ صرف ان کو سلام کریں گے جن کو وہ پہچانتے ہیں، جن کو نہیں پہچانتے سلام نہیں کریں گے. میرے بھائی سلام ہر مسلمان کا حق ہے، حقوق میں سے، اور ہم اس سے غافل ہیں. بعض مذاق اڑاتے ہیں کہ ارے سلام سلام کیا. کئی دن پہلے میرے پاس ایک لڑکا جوان 18-19 سال کا ہوگا، کلینک میں داخل ہوا اور کہا گڈ مارننگ، قریب میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہتے وعلیکم السلام. میں نے کہا آپ نے گڈ مارننگ جو کہا ہے، آپ نہیں جانتے کہ ہمارا مسلموں کا تحیہ کیا ہے، ہم کیسے دوسرے ملتے ہیں. اس کا دوست ساتھ تھا کہ یہ جو ابھی امریکہ سے ہے، 2 مہینے لگا کہ امریکہ میں، بیچارے کی عادت بن گئی ہے امریکہ میں، 2 مہینے جا کے بیچارے کی عادت بن گئی، سلام بھول گیا ہے، اب گڈ مارننگ پہ آ گیا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. سب ایسے نہیں ہیں، کالی بھیڑیں بعض موجود ہوتی ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں. پہلے میں نے سمجھے مذاق اڑا رہا ہے، اس نے خود بھی ایسے گڈ مارننگ کہہ دیا، کہتے نہیں جب سے آئی اسے گڈ مارننگ کہتا رہتا ہے، ہم نے اسے سلام سنا نہیں ہے، سبحان اللہ. مسجد میں پچھلے اگر آپ 9 سال نکال دیں، 19 میں سے 10 سال مسجد میں آ رہا، خطبے میں سن رہے، خطبے سن رہا ہے، نماز پڑھتا ہے، یا گھر میں خیر خائی کے سبق سن ہی لیتا ہے، سکول تو پڑھا ہے نا، سکول میں کتاب الفقہ ہے، کتاب التوحید ہے، اور کتاب الحدیث ہے، حدیثیں سنی ہے. 10 سال میں تبدیل نہ ہو سکا، کوئی تبدیلی نہیں ہے، امریکہ میں 2 مہینے لگا کے تبدیل ہو گئے، سبحان اللہ. وہ صرف یہ ایک اس جوان کی بات نہیں ہے، واللہ بعض ایسے بزرگوں کو دیکھے، سفید داڑھی ہوتی ہے، امریکہ کا ٹور میں جاتے ہیں، ان کے اخلاق بدل کے آتے ہیں، سچ وہاں سے سیکھ کے آتے ہیں، وقت کی پابندی وہاں سے سیکھ کے آتے ہیں، انصاف وہاں سے سیکھ کے آتے ہیں، خیر خواہ وہاں سے سیکھ کے آتے ہیں. ذرا جناب سے کوئی پوچھے زندگی کے 50 سال تم نے کہاں گزارے ہیں، جیل میں گزارے ہیں کہ کہیں پر کوئی خیر تمہیں نظر نہیں آیا، کس نے تمہیں خیر کا نہ نصیحت کی نہ سبق دیا تمہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم خیر سیکھنا چاہتے لیکن ان کافروں جا کے سیکھیں جو خود سب سے بڑے شر کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں، کھانے کے آداب وہاں سے سیکھ کے آتے ہیں، بولنے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ. کیا ہمارے بہترین نمونہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے؟ کیسے چلتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، حسن اخلاق کیسا تھا، سچ کیسے بولتے تھے، سچ کی طرف کیسے رہنمائی فرمائی، سچ کا حکم کیسے دیا ہے، عدل انصاف کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا؟ قرآن مجید کتنی آیات میں ہے، کتنی احادیث میں ہے، سچ کا سبق ہے، انصاف کرنے کا سبق ہے، حسن اخلاق کے اسباق ہے، وہاں سے ہم تبدیل نہیں ہوتے. کیوں؟ کیوں قرآن مجید پڑھتے بھی ہیں تو عادت کے طور پہ پڑھتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اگرچہ ککھ سمجھ بھی نہیں آتی، کچھ سمجھ بھی نہیں آتا، لیکن پھر بھی ہم تبدیل ہوتے ہیں، امریکہ جا کے، یورپ جا کے ہمارے اخلاق بدلتے ہیں، وہاں پہ جا کے مسلمانوں کے بیچ میں رہ کے تو ہمارے اخلاق بدلتے ہیں، ورنہ ہم خیر خواہی کا سبق حاصل کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. دسویں نمبر پر آخر میں منہج السلف کے اتباع کرنا. سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو منہج السلف پر قائم ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الناس قرنی ثم الذين يلونه، جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر اس کے بعد میں وہ جو ان کے بعد میں آئیں گے، پھر اس کے بعد وہ جو ان کے بعد میں آئیں گے. تو صحابہ قول امت میں سے سب سے افضل ہیں اور بہتر ہیں، اور جو صحابہ کے نقش قدم پہ چلتا ہے وہ اس سے برتر اور بہتر ہے جو صحابہ کرام کے منہج کو نہیں اپناتا ہے. کیونکہ ہمارا دین کو سمجھنے کا معیار ہے، طریقہ ہے، منہج ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النساء میں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاقت کرتا ہے، شدید اختلاف پر اتر آتا ہے، اس کے بعد کچھ ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا، من بعد ما تبین له الہدى، جہالت میں نہیں ڈوبا ہوا، اسے پتہ چل گیا حق کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، ہدایت کا راستہ کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم سے کیا مراد ہے، اسے سمجھ لیا ہے، من بعد ما تبین له الہدى، واضح ہو چکا ہے. لیکن واتبع غیر سبیل المؤمنین، مومن کے راستے کو کوئی اور راستہ اختیار کیا ہے، اسے کیا ہوا، مشقت ہوئی، مشقت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. جب ایسا کام کیا، مومنوں سے کیا مراد ہے یہاں پہ، صحابہ کرام ہے، صحابہ کرام کو منہج اور راستہ ہے، وَاتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، نتیجہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو وہ چاہتا اس کے لیے وہی آسان کر دیں گے. لیکن آخرت میں کیا ہوگا، رسل ہی جہنم، ہم جہنم رسید کریں گے، وہ صاف مصیرہ اور بہت برا ٹھکانا ہے. اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ عرض کرتے ہیں، کون سے فرقے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علما انا علیہ و اصحابی، اس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. جس پر میں سے مراد وحی ہے، اور صحابہ سے مراد، جس پر صحابہ سے مراد اس وحی کی صحیح سمجھ ہے، قرآن اور سنت کی صحیح سمجھ ہے، اور اسے کہتے منہج الصحابہ، صحابہ کرام کا طریقہ ہے دین کو سمجھنے کا اور دین پر عمل کرنے کا. اور دوسری حدیث میں آیا ہے، ہی الجماعہ، یہ جماعت ہے جو فرقۃ الناجیہ، جو جہنم کے آگ سے بچنے والا فرقہ ہے. اور جماعت سے مراد جو جمع ہوئے حق پر، توحید اور سنت پر، قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھنے پر جو جمع ہوئے ہیں، یہ اور سنت اور جماعت ہے. یہ جماعت صحابہ کرام کی جماعت سب سے پہلے ہے، اور پھر بعد میں تابعین، تبع التابعین، اور پھر منتبع بحسن الی یوم الدین. تو یہ 10 میں نے طریقے بیان کیے ہیں جو برتری کا معیار ہے شرعاً. اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت کی صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، منہج السلف پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں محض رحم و کرم سے، فضل و کرم سے ان میں شامل کر دیں جو بہتر ہیں اس دنیا میں اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.